الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
آج کل ہم مسلمانوں کی کچھ صورتحال ایسی ہے کہ ہم ذاتی طور پر اپنے معاملات میں اپنے افراد کے اندر چاہے وہ رشتہ دار ہوں فیملی ہو یا دوست احباب ہوں یا جن سے بھی ہم معاملہ کرتے ہیں ان سب میں ہم دباؤ کا شکار ہیں. ایک گھٹن سی ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے کام مؤثر نہیں، کوئی اچھا رزلٹ نہیں دکھا پاتے. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ چاہے دنیا مختلف جو سائنٹسٹ ہیں، مختلف فیلڈز کے جو ماہر ہیں، وہ کچھ بھی کہیں، لیکن قرآن مجید نے اس کا حل ہم مسلمانوں کو بتایا ہے کہ اس دباؤ کو، جو کسی قسم کا بھی دباؤ ہے اور جس کے بڑے بھیانک نتائج انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، کہ وہ ٹینس میں ہے، کھچاؤ میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مختلف بیماریاں لگ گئی ہیں، وہ آئے دن ڈاکٹروں کا رخ کرتا ہے، ہاسپیٹلز میں جا رہا ہے، علاج معالجہ بھی کر رہا ہے، مزید بیماری بڑھتی جا رہی ہے، لیکن بنیاد وہی باقی ہے کہ جس میں ایک دباؤ ہے، کھچاؤ ہے، اور آدمی اپنے آپ کو صحت مند محسوس نہیں کرتا. قرآن مجید نے ہمیں سمجھایا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کچھ مثالیں دی ہیں. وہ مثال صرف اس سمجھانے کے لیے ہے، جس کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں، کہ ایک مسلمان اگر مسلمان بن کے رہے تو اللہ اس کی ضمانت دیتا ہے کہ مسلمان نہ تو کسی دباؤ کا شکار رہے گا، نہ اس کو کسی قسم کا کھچاؤ یا تناؤ ہوگا، اور اللہ نے چاہا جب یہ دو بیماریاں نہیں ہوں گی تو اس کے سبب اور بہت سی جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی. وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں طور پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رسالت سے سرفراز فرماتے ہیں، اور جو ہی رسالت سے سرفراز فرماتے ہیں تو دعا کرتے ہیں رب کی جناب میں، لیکن اللہ نے اس سے پہلے یہ لفظ کہے کہ موسیٰ ہم نے آپ کو نبی بنا دیا ہے، رسول بنا دیا ہے، اب ہمارا ایک پیغام ہے، اس کو لے جائیے، اور اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے، وہ بڑا طاغی سرکش ہو گیا ہے، آپ اس کے پاس جائیے، ہمارے اس پیغام کو اس تک پہنچائیے. فرعون کا نام سنتے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ماضی یاد آیا کہ میں کس گھر میں پلا بڑھا اور میں نے وہاں اپنی جوانی بھی دیکھی، اور جوانی میں ایک شہزادوں کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ بازار میں میں نے دو نوجوانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک اپنے گروہ کا تھا اور ایک فرعونی گروہ کا تھا، تو میں نے اپنے کی حمایت میں دوسرے کو ڈرانے کے لیے جب گھونسا مارا تو میرے گھونسا لگتے ہی وہ مر گیا، قتل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد فرعون اور اس کے سارے جتنے وزراء تھے، مشینری تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا جائے اور ان کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یاد کیا کہ میں تو پھر اپنی جان بچانے کی خاطر فرعون کو علاقے کو چھوڑ کے میں نکلا اور چلا گیا مدین، اور وہاں بڑا عرصہ رہا، پھر اب آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ اذھب الی فرعون انہ طغی، میں اگر اس کے پاس گیا تو کیا فرعون نے مجھے چھوڑنا ہے؟ اس نے تو مجھے اریسٹ کر لینا ہے، بلکہ اریسٹ کرنے کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے وہ فوراً قتل کروا دے، یہ تو بڑی اہم مہم ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس ذمہ داری کے ساتھ کہ اذھب الی فرعون انہ طغی، کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس کو بتاؤ، وہ بڑا سرکش اور طاغی ہو گیا۔ تو یہ ساری کہانی ماضی کی صورت میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دماغ میں آ گئی، لیکن اس موقع پر بجائے اس کے کہ وہ دباؤ کا شکار ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس دباؤ کو دور کرنے کے لیے ایک دعا کرتے ہیں، وہ ٹینس جو فرعون کا نام سن کے اور اپنے ماضی کو یاد کر کے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر چھا گئی تھی، رب کی جناب میں دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، مولا میرا سینہ کھول دے، بڑی خوبصورت دعا ہے، میرا سینہ کھول دے، مراد یہ کہ اب تیرے پیغام کو میں لے کے جا رہا ہوں، سینہ کھل جائے تو ہر قسم کا غم وہ غم نہیں رہے گا، اس لیے کہ میں تجھ پر اعتماد کروں گا، تجھی پر ہی توکل کروں گا، تجھی کو اپنا ملجا سمجھوں گا، تجھی کو اپنا ماوا سمجھوں گا، تو ہی میرا بہت بڑا سہارا ہو جائے گا، اور جب تو میرا سہارا بن جائے اور اس معاملے میرا سینہ کھل جائے تو پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے اصل علاج اس تناؤ کو دور کرنے کا اور دباؤ کو دور کرنے کا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سنا، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کتنے دھڑلے سے اور کتنی جرت کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اللہ کی بات اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ماضی بھول گئے ہیں، کوئی فکر نہیں، اور فرعون کے ظلم، اس کی زیادتی اور اس کی بدسلوکی کا بھی کوئی فکر نہیں، سب کچھ بھول چکے ہیں، اللہ پر اعتماد ہے، اللہ نے سینہ کھول دیا ہے کہ موسیٰ اگر آپ نے ہم پر اعتماد کر لیا اور ہم سے یہ چیز چاہی تو لیجئے ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، اب کوئی غم آپ کے دل میں نہیں رہے گا، کوئی فکر آپ کے دل میں نہیں رہے گی، آپ اللہ سے جڑ جائیں گے اور جڑنے کے بعد کسی قسم کا خوف، کوئی خطرہ آپ محسوس نہیں کریں گے۔ اور یہی کچھ ہوا، انہوں نے جا کے فرعون سے بات کی اور خوب بات کی، دھڑلے سے بات کی، اللہ کا پیغام پہنچایا اور بڑی جرت کے ساتھ ایک بات اسے کر دی کہ ارسل معی بنی اسرائیل، تم نے بنو اسرائیل کو جو میرے خاندان کے لوگ ہیں ان کو غلام بنا رکھا ہے، آزاد کرو ان کو، چھوڑ دو، میں ان کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے سنا لیکن اس کو بھی اپنا ماضی یاد نہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام آج جس جو شخصیت بن کے میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ تو وہ بندہ ہے، اس کو ماضی یاد نہ آیا، اس نے سوال ہی دوسرا کر دیا، وما رب العالمین، اور تم رب العالمین کی بات کرتے ہو، وہ ہے کیا؟ یہ ہے اللہ کا ساتھ۔ مخالف کے دماغ کو، اس کے پریشر کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اس طرح ختم کر دیا کہ وہ بات تک نہیں کر سکا، کہتا ہے وما رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہتے اس کی کیا ضمانت ہے کہ تم واقعی اللہ کے نبی ہو؟ کیا میں تمہیں کوئی نشانی دکھا سکتا ہوں؟ کہ دکھاؤ. تو انہوں نے اپنا عصا زمین پہ پھینکا, وہ اجدہا بن گیا, ہلا, زندہ. وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے ساری مشینری کے افراد دیکھ رہے ہیں. بڑا عجیب منظر تھا, ہکا بکا رہ گیا. اور اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو بالکل روشن تھا, چمک رہا تھا. انہوں نے کہا جناب یہ دو نشانیاں ہیں, اور یہ نشانیاں ایسی ہیں جس کا توڑ آپ نہیں لا سکتے, یہ معجزہ ہے. میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں اور اپنے برحق ہونے کی ایک دلیل پیش کر رہا ہوں کہ میں واقعی اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کے آیا ہوں, اور یہ دونوں چیزیں میں اپنے کمال سے نہیں دکھا رہا, یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. اب بات کا رخ اس نے بدل دیا, کہتا ہے لگتا ہے یہ بہت ماہر قسم کا جادوگر ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیے, اس کو ماضی یاد نہیں آتا. فرعون کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو ماضی ہے وہ یاد نہیں آتا کہ وہ ان پر کوئی پریشر ڈالے, دباؤ ڈال سکے, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور اس کے اثرات اس پر اور اس کے حواریوں پر پڑ رہے ہیں, اور اتنی جرت سے جو بات کر رہا ہے کہ بنو اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو, ان کو آزاد کر دو, اس کا کوئی توڑ ہونا چاہیے میرے پاس. وہ سوال پہ سوال کرتا جا رہا ہے اور مڑتا جا رہا ہے, مگر وہ اس بات کی سوال ہی پیدا نہیں ہو کہ سوال کر سکے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اپنا دباؤ بڑھا سکے. یہ اس دعا کا نتیجہ تھا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے, جس گھر میں رہتے ہیں باپ بت گھر ہے, بت تراشتا ہے, اور باپ اٹھتے بیٹھتے ان بتوں کو سجدہ بھی کرتا ہے. یہی باپ ہے جو بتوں کو تراش کے بازار میں جا کے بیچتا ہے, آوازیں لگاتا ہے کہ لوگوں میں نے بت بنائے ہیں, جس نے خدا خریدنے ہیں مجھ سے خرید لو. تو لوگ خریدتے ہیں اس سے. ابراہیم علیہ السلام اسی ماحول میں رہتے ہیں, گھر بت گھر کا, باپ بت پرست, ماحول سارا بت پرست, اکیلا اللہ کا بندہ. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے بہت پہلے کچھ رہنمائی ایسی کر دی تھی کہ ان کو یہ توفیق حاصل ہو چکی تھی کہ وہ کوئی کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوئے. اور پھر انہوں نے اپنے والد کو بھی بڑی اچھی نصیحت کی, ماحول کو بھی سمجھایا کہ تم جس خدا تارے کو ستارے کو خدا سمجھتے ہو, چلے میں اس کو مان لیتا ہوں, یہ بڑا ہے. لیکن جب وہ ڈوب گیا تو قوم سے کہہ دیا کہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے, میں ان کو نہیں مانتا. کوئی پریشر نہیں ہے, اکیلا آدمی, فرد واحد. اور پھر اسی طرح جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ بڑا ہے, یہ خدا ہے, میں اس کو مانتا ہوں. لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو فرمانے لگے نہیں, جو ڈوب جائیں وہ خدا نہیں ہوتے. اور جب دن کو سورج دیکھا اس کے سب کے سامنے کہا یہ خدا ہو سکتا ہے, بڑا ہے, روشن ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا انی لا احب الافلین, یہ جتنے بھی ڈوبنے والے ہیں ان میں سے میں کسی کو نہیں مانتا, میں تو اس کو مانتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی خلق السماوات والارض, میں تو اپنی ذات کو, اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف موڑتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, میں کسی کو نہیں مانتا. یہ جرت ہے, یہ بہادری ہے, یہ کیفیت ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے. اور یہ سینہ جب کھلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یرید اللہ خیرا, من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. وہ رمضان المبارک آئے تو مہینوں ہفتوں پہلے وہ یہ نہیں سوچتا کہ ایک اب مہینہ آنے والا ہے جس میں گرمی ہوگی, روزے رکھنے پڑیں گے, پیاسا رہنا پڑے گا, بھوکا رہنا پڑے گا 18-19 گھنٹے, اور یہ بہت بڑا دباؤ ہے جس کو وہ لے کے اور اسی میں جی کے وہ رمضان کا استقبال کرتا ہے. اس کے لیے پھر شاید دباؤ وہ ایسی نہیں ہوتی کہ جس کا وہ بوجھ سمجھے. نماز کا وقت آیا ہے تو نماز کے لیے بھی وہ نماز کو بوجھ نہیں سمجھتا کہ میں اچھا بھلا دوستوں میں بیٹھا ہوں, ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھ رہا ہوں, کوئی بہترین میچ ہو رہا ہے اور اذان ہو گئی, دباؤ کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی یا پڑھوں گا تو بڑے دباؤ کے ساتھ. نہیں, من یرید اللہ خیرا من یرید اللہ ان یہدیہ, اللہ جس کو چاہتا ہے کہ میں اس کو ہدایت دوں تو یشرح صدرہ للاسلام, اس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اس کے لیے ہر شے بڑی آسان ہو جاتی ہے, کوئی اس کو مشکل نظر نہیں آتی, نہ مشکل محسوس ہوتی ہے. وہ فجر کے وقت بھی اٹھ جاتا ہے, روزہ بھی بڑے سکون سے رکھتا ہے, بھوک کو بھی بڑے برداشت کرتا ہے, حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں کچھ دینا پڑے تو وہ بھی خوشی سے دے دیتا ہے, اور پھر اللہ کی راہ میں اگر جان کی قربانی دینا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يُرِدْ, اور جس کے بارے میں اللہ یہ چاہیں, من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام, اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے جس کو اللہ چاہے کہ میں اس کو ہدایت دینا چاہوں. ومن یرید ان یضلہ, اور جس کو اللہ چاہے کہ میں اس کو ذرا دوسری طرف موڑ دوں, تو یجعل صدرہ ضیقا, اللہ اس کا سینہ بڑا تنگ کر دیتا ہے, اس کو اسلام کی ہر بات بڑا بوجھ لگتی ہے, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, روزے رکھنا اور اسی طرح اچھے کاموں میں انوالو ہونا, اس کو ذرا بوجھ لگتا ہے, اس کا سینہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے. یجعل صدرہ ضیقا حرجا, بڑی تکلیف سے وہ گزرتا ہے, اس کو نیند بڑی پیاری ہوتی ہے, وہ اٹھنا نہیں چاہتا کہ مسجد جائے نماز پڑھ لے, اس کو روزہ بڑا بوجھل لگتا ہے, اس لیے کہ وہ بھوکا نہیں رہنا چاہتا, وہ چاہتا ہے ہر وقت میں اپنے پیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالتا رہوں, وہ قربانی نہیں دینا چاہتا. یہ وہ تنگی جو ہے نا اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, اور حالت اس کی یہ ہو جاتی ہے کہ دین پر اگر عمل کرنا ہو, اسلام پر عمل کرنا ہو, تو اس کا سینہ اس پر جب عمل کرتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ, گویا کہ اس کی روح جو ہے وہ آسمان کی طرف چڑھ رہی ہے, جان نکل رہی ہے اس کی, اس کو بڑا مشکل لگتا ہے. یہ وہ دباؤ ہے جس کا وہ شکار ہو جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات بھی دیکھیے. ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی لائف جو ہے اس کو دیکھیے, کون سی ایسی چیز ہے یا تکلیف ہے یا دباؤ ہے جو آپ پر نہیں ڈالا گیا, کون سی ایسی تکلیف ہے جو آپ کو نہیں دی گئی, آپ کے ساتھیوں کو نہیں دی گئی, آپ کی بے عزتی کی گئی, اشارے کیے گئے, بدنام کیا گیا, ٹائٹلز دیے گئے, صحابہ کرام کو مارا گیا, پیٹا گیا, زخمی کیا گیا, حتیٰ کہ کچھ کو قتل کر دیا گیا, اور یہ قتل کے مناظر لوگوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے دکھائے گئے. سمیہ ہے, ایک خاتون ہے, مسلمان ہے, جس طرح ان کو شہید کیا گیا, مسلمان جس مسلمان نے بھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ زندگی بھر اس منظر کو بھول نہیں سکا, اور آج بھی ہم اس منظر کو پڑھتے ہیں صرف الفاظ میں تو منظر جب آسے خیالات میں خیال میں جب آتا ہے تو کانپ اٹھتے ہیں. کیا مخالفت کی یہ حد ہوتی ہے کہ اپنے مخالف کو, اور وہ بھی کمزور عورت کو, اس کی دونوں ٹانگیں رسیوں سے باندھ کے ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ باندھ دی جائے اور دوسری ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ, اور پھر اونٹوں کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا جائے؟ سوچئے, اتنے ظلم, اتنی زیادتیاں, مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھلا ہے, صحابہ کا بھی کھلا ہے. اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ قربانیاں دنیا کے لیے معمولی حیثیت رکھتی ہیں، آخرت کے لیے معمولی حیثیت رکھتی ہیں. یہ تھوڑا سا لمحہ ہے اس دنیا سے نکلنے کے بعد آخرت میں جانے کا، چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے، اور بس اس لمحے کو کراس کرنا ہے کہ آگے بڑی ہمیشہ کی زندگی ہے اور بڑی خوبصورت زندگی ہے. لیکن اس جان کو جو اس طرح دی جاتی ہے، آپ آگے دیکھ رہے ہیں اور وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بڑی قیمت لگ چکی ہے، اللہ نے اس کو بہت بڑا ریوارڈ، بڑا اعزاز دے دیا. سینہ کھلا ہے، کسی دباؤ کا شکار نہیں ہے. گالیاں دی جاتی ہیں، کوئی دباؤ نہیں. برا بھلا کا آ جاتا ہے، کوئی دباؤ نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے آتے ہیں، وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دباؤ نہیں. آپ سوچئے، جو لٹ پٹ کے آئے، جس کو نکال دیا جائے، جس کی جان لینے کے لیے بندے چھوڑ دیے جائیں، انعامات رکھ دیے جائیں، وہ بچتا بچاتا، راہیں بدلتا، بھوکا پیاسا، سفر کی تکلیف تھکان برداشت کرتا، جب مدینہ میں پہنچے تو سوچئے، مدینہ میں لوگ اگر اس کو اپنے ملیں تو وہ کیا کرے گا؟ ان کے سامنے اپنا رونا ہی روئے گا نا. میرے ساتھ یہ ہوا لوگوں، مجھ پر یہ ظلم ہوا، میرے ساتھیوں پر یہ ظلم ہوا، ہم اس ظلم کا بدلہ لیں گے، ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، آپ تیار ہو جائیں. لیکن نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی دباؤ کے اپنے استقبالیوں کے سامنے، ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، مدینہ کی سرحد پر ہیں، سب صحابہ کھڑے ہیں، انصار اور وہ مہاجر جو آ چکے تھے، اور کچھ نئے لوگ بھی جن میں ارد گرد کے یہودی بھی ہیں، وہ بھی دیکھنے آئے ہیں کہ آخر وہ کون سا نبی ہے جس کی آج آمد آمد ہے. ہم دیکھیں تو صحیح کہ کیا اس میں وہ علامات موجود ہیں جو ہماری کتاب میں نظر آتی ہیں. اور ان کے ایک سکالر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان میں کھڑے ہیں. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شکوہ نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ کوئی دباؤ نہیں، کوئی ٹینس نہیں، اس لیے کہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی راہ میں کرنے ہیں، اور سب اسی کے لیے برداشت کیے ہیں. آپ اس موقع پہ بڑا خوبصورت خطبہ دیتے ہیں اور تین باتیں کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو. آپ دیکھیے اس میں کوئی رونا نہیں. آپ فرماتے ہیں، لوگوں افشوا السلام، استقبالی لوگوں کو فرماتے ہیں، لوگوں اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ. دباؤ کا شکار، ٹینس کا شکار بندہ کبھی اس قسم کی بات نہیں کرتا جو اتنا لمبا سفر کر کے پہنچا ہو اور سب کچھ قربان کر کے آیا ہو. آپ فرماتے ہیں افشوا السلام، لوگوں اپنے درمیان سلام کو عام کرو، چھوڑ دو اب اس سلام کو جو تم کہتے ہو، صباح الخیر، مساء الخیر، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اس کو چھوڑ دو، اپنا نیا کلچر پیدا کرو. پہلی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ افشوا السلام، آپس میں سلام کو پھیلاؤ. یہ ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، بائے بائے، یہ سب چھوڑ دو، سلام کو پھیلاؤ. یہ دعا ہے. اور ایک مسلمان جب دوسرے کو کہے گا السلام علیکم، ایک دعا دے گا، اس کو ضمانت دے گا اپنی طرف سے کہ میں تمہارے لیے ایک پرامن انسان ہوں، مجھے اپنے لیے خطرہ نہ سمجھنا، تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں. یہ ہے سلام کا مطلب. اور مسلمانوں نے اس کلچر کو پھیلایا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیز جو صباح الخیر اور مساء الخیر کی تھی، کہ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کی، وہ ختم ہو گئی. چھوٹی سی بات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوڑ دی ان میں، اور مسلمانوں نے اس کو اپنائی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہاجر اور انصار کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے محسوس نہیں کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خطرہ ہیں، بلکہ یہ دعا دے کے دوسرے کو ضمانت دے رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایک امن کا پیغام ہوں، کوئی خطرہ مت سمجھنا، تمہیں سلامتی رہے گی، مجھ سے بھی اور اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنی سلامتی نازل فرمائے. بڑی خوبصورت دعا ہے، اور مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا. اور یہی دیکھا گیا کہ اکثر صحابہ اس چیز کو عام کرنے کے لیے بازاروں میں نکل جاتے تھے، آپ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے. ہر آنے والا جو نیا آدمی بھی ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عربی زبان ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اسی طرح جواب بھی دیتے ہیں. یہ چیز پھیل گئی اور وہ چیز ختم کر دی. دباؤ ہوتا تو کبھی آپ اس خوبصورت بات کو کبھی نہ کرتے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اطعم الطعام، آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ. ڈائریکٹ نہیں کہا کہ مہاجر آئے ہیں لوٹے پیٹے، تم یہاں کے رہنے والے ہو، تم ان کو کھانا کھلاؤ، بلکہ کہا اطعم الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ. اور جس کے پاس ہمت تھی، طاقت تھی، وہ دوسرے کو کھلاتا، اس کا خیال کرتا، حتیٰ کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اپنی بھوک کو برداشت کر کے دوسرے کو کھانا کھلا دیتا تھا جبکہ اس کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے. یہ پیار، محبت، کھانا کھلانا، یہ ایک تو کھانا یہی ہے نا کہ میں 5 سٹار میں سیٹیں بک کرا لوں یا وہاں جا کے کہوں کہ 25 لوگ آئیں گے ان کا کھانا آپ بنا لیجئے، یہ جان چھڑانے والی بات ہے. وہ اس معنی میں کہ میرے پاس وقت نہیں، اور نہ وائف کے پاس ہے، نہ گھر والے افراد کے پاس ہے کہ وہ سب کے لیے کھانا بنائیں، سب مصروف ہو جائیں اور پھر اس کے بعد یہ لوگ آئیں ان کے لیے ہم کھانا بنا کے پیش کریں. اس کا آسان حل یہی آج کل ہمارے ہاں یہی ہے کہ مارکیٹ میں چلے جائیے، ہوٹل میں کو 25-30 افراد کا نام لکھوا دیجئے کہ اتنے لوگ آئیں گے ہمارے، کھانوں کا بندوبست کر دیجئے، وہ کر دیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے، جو کھانا گھر میں پکایا جاتا ہے اور اس میں گھر والے انوالو ہوتے ہیں، وہ محبت، وہ خیر وہاں نظر نہیں آتی جو مارکیٹ میں نظر آتی، جو مارکیٹ میں ہم جا کے کھاتے ہیں. صحابہ کرام جو مدینہ میں تھے، ان کے یہاں ہی اپنے ہاں بندوبست ہوتا تھا، وہ خود اپنے گھر میں پکاتے اپنے دوست جو بھوکا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں اور کئی دنوں سے بھوکا ہے، اس کے لیے گھر میں کھانا بنا کے تیار کر کے اس کو گھر میں دعوت دیتے، بٹھاتے، عزت سے بٹھاتے اور پھر اس کو پیش کرتے. یہ محبت اس طرح بڑی ہے. تیسری بات آپ یہ فرماتے ہیں کہ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو مصلے پہ کھڑے ہو جاؤ لوگو، جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوں تو تم مصلے پہ کھڑے ہو کے رب سے لو لگاؤ، اس سے دعائیں مانگو، اس کے آگے گڑ گڑاؤ، سجدوں میں گرو، رو، اپنے ماضی کو یاد کرو، یہ کام کرو. یہ تین باتیں آپ نے فرمائیں، ان پر عمل کر لو تو آپ فرماتے ہیں تدخل الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، بڑے آرام سے داخل ہوگے. دیکھیے کس طرح دباؤ کو آپ نے دور کیا ہے. یہ دباؤ کس پر تھا؟ اگر صحابہ کرام کے دل میں بھی تھا یا ان کے دماغ میں بھی تھا، وہ صحابہ جو مہاجر بن کے وہاں آئے تھے اور جن کے بارے میں شاید یہ سوچا جاتا کہ یہ لوگ آئے ہیں، ہماری اکانومی پر اثر پڑا ہے، ہمارے بزنس پر اثر پڑا ہے، ہماری جابس پر اثر پڑا ہے، اور اسی طرح ہمارے ہاں مہنگائی بڑھ گئی ہے، کئی چیزیں شیطان دماغ میں ڈال سکتا تھا، مگر کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی. یہ مسلمان تھے، اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھولا ہوا تھا، کسی قسم کے دباؤ کا شکار نہیں تھے. یہ وہ چیز ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے. آج ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، مگر یقین مانیے کہ لا الہ الا اللہ ادھر ہے اور ہمارا عمل دوسری طرف ہے. یہ رمضان ہے جس کو ہم مانتے ہیں کہ واقعی بڑا مقدس مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، مگر کتنا احترام ہم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں. یہ رمضان ہے، قرآن کا اس سے تعلق ہے، کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہم جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے یہ کام نہیں کرتے. یہی وہ وجہ ہے جس کا ہم شکار ہیں دباؤ کا. اندر ایک جنگ ہے، ہمارے اندر پریشر ہے کہ یہ کیسا میرا عمل ہے، کیسا میرا ایمان ہے، کیسا میرا یقین ہے کہ میں کہتا کچھ ہوں اور اندر دل میں کچھ ہے، کرتا کچھ ہوں اور دل میں کچھ ہے. ایک لڑائی ہے، کشمکش ہے جو ہمارے اندر ہے. کیا مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو وہ سود کھا سکتا ہے؟ وہ سود کھلا سکتا ہے؟ وہ سود کے کپڑے پہن سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور دوسری طرف میرا یہ کام ہے تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی سلوک کرنا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے ذکر رجلہ ایک آدمی کے بارے میں ذکر کیا یطیل السفر جو بڑا لمبا سفر کرتا ہے اشعث و اغبر اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے بال پر آپ گندہ ہیں غبار آلود ہے اور رب کے گھر آ کے بیت اللہ میں جا کے یا کسی مقدس گھر میں جا کے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے گڑ گڑاتا ہے کہتا ہے یا رب میرے مولا میرے مولا میری دعا سن اور رو رو کے وہ دعا کر رہا ہے اپنا حال پیش کر رہا ہے مگر پیارے رسول فرماتے ہیں اس کا دوسری طرف اس کا حال یہ ہے کہ مطعمہ حرام اس کا کھانا حرام کا وہ ملبسہ حرام اور جو پہناوا جو کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں وہ بھی حرام کے اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں غزی بالحرام حرام کی غذا اس نے کھائی اور پھر یہ دعائیں کرتا ہے آپ فرماتے ہیں انا یستجاب لہ اللہ اس کی دعا کیسے سنے اللہ نہیں سنے گا. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم سنتے ہیں تو ایک دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کیا کریں کہاں جائیں. آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہم ہیں مگر حقیقت میں ہمارے عمل جس طرح کے ہیں ہمارے اندر ایک جنگ ہے اس کو آپ نفسیاتی جنگ کہہ لیجئے یا پریشر کہہ لیجئے جس کا ہم شکار ہو گئے ہیں. ہم سے اچھے فیصلے نہیں ہو پا رہے اچھے کام نہیں ہو پا رہے یہ نتائج ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ساری نبوت کی زندگی بغیر اسی پریشر کے گزاری ہے اور جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ الم نشرح لک صدرک. اللہ کے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کتنی تکلیفیں آتی ہیں کیا آپ اس کو وبال جان بنا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کتنے دکھ اٹھاتے ہیں آپ کیا آپ اس کو اپنی غم کا حصہ بنا لیتے ہیں؟ اور کتنی قربانیاں آپ دیتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے یہ تہیہ کیا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا میں ریزائن دیتا ہوں میرے پاس وقت نہیں میں گھبرا گیا ہوں؟ نہیں. الم نشرح لک صدرک کوئی دین کا کام کرتے وقت کیا آپ کو کوئی مشکل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. آپ کے لیے سارا دین بڑا آسان کر دیا ہے اور آپ کسی دباؤ کا شکار نہیں. یہ ہے وہ چیز جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی سمجھائی. تو اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس دباؤ کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے ایک طرف رہ کے اپنی زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں رحمان نہیں ہے اس کی یاد نہیں ہے اس کی یادیں کچھ اور ہیں اس کے کام کچھ اور ہیں. جو اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان اس کا ساتھی بنا کے مسلط کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ رہتا ہے ہر وقت اس کو کہتا ہے یہ کرو یہ کرو الٹے کام کراتا ہے اور پھر یہی دباؤ کی صورت میں اس پر مسلط ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. بھلا بتاؤ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ ایک ایک قدم پر ایک ایک عمل میں اللہ کی طرف سے نور پر قائم ہے روشنی پہ چل رہا ہے. اس کی کیفیت بالکل مختلف ہے اس شخص سے جس نے رحمان کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور پھر اس پر اللہ نے شیطان اس پر مسلط کر دیا جو اس کا ساتھی بن کے اس کو ایک ایک لمحہ گائیڈ کرتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. آج دیکھ لیجئے ہم سے چھوٹا گناہ ہوتا ہے شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے کوئی نہیں تو مسلمان ہو کر لو چھوٹا گناہ ہے کیا ہوا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، حتیٰ کہ یہی شیطان بعد میں آ کے بڑا گناہ بھی کروا دیتا ہے اور ابھارتا ہے بندے کو، مسلمان کو، کر لو بڑا گناہ، کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لینا. اور پھر بندے کو کیا توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، بلکہ اسے گناہوں میں لذت آتی ہے. کیا ہوتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کے لیے بڑا آسان بن جاتا ہے اور وہ لذت محسوس کرتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے سفید شیشے جیسے دل پر ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے، گناہ کا کالا داغ. اور اگر وہ واقعی مسلمان ہے، اس کو اس گناہ پہ شرمندگی ہے، تو وہ رب کی جناب میں آ کے کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس کے آگے روتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس داغ کو دھو دیتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو گناہ پہ گناہ کے ردے چڑھائے جاتے ہیں اور پھر یہ کالے داغ اس کے دل پر پڑتے 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 اس کے پورے دل کو کالا بنا دیتے ہیں، اور پھر یہ کالا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو گناہ میں لذت آتی ہے، اس کی نظر میں کوئی گناہ گناہ ہوتا ہی نہیں. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. رمضان کے دن ہیں، اللہ سے لو لگانے کے دن ہیں، کچھ ہمیں اپنی ذات پہ مہربانی کرنی چاہیے. یہ وقت ہے، ہم نکالیں وقت، سوچیں اپنے بارے میں. یہ دباؤ، یہ پریشر اور یہ تناؤ، ٹینس جو ہر وقت ہم پر چھائی ہوئی ہے اور جس میں کہیں مزہ ہی نہیں، نہ گھر کے اندر نہ گھر کے باہر، آخر یہ زندگی، ایسی زندگی اگر گزارنی ہے تو کیا یہ عذاب سے کم زندگی ہے؟ کیا ہم اس سے نکل نہیں سکتے؟ واقعی نکل سکتے ہیں. یہ موقع ہے رمضان کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، اس موقع سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. آئیں اپنے رب کے حضور اور یہ دعا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہ میرا سینہ کھول دے اسلام کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، تیرے بتائے ہوئے احکام کو ماننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے سینہ کھول دے، کہیں تنگی محسوس نہ کروں، اور پھر جو کام بھی میں کروں تو اس میں میرا شامل حال ہو کے تو اس کام کو آسان فرما دے. یہ دعا کرنی چاہیے. کئی خواہشیں ہوتی ہیں، میں یہ نیک کام کروں، یہ کروں گا، یہ کروں گا، مگر توفیق نہیں ملتی، اور انسان یہ سوچتے سوچتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. موقع ہیں، تھوڑا سا وقت نکال کے ہم اپنے رب کی جناب میں ٹھہر جائیں. یہ دن ہیں، دیکھیے کس طرح 8 دن گزر گئے ہیں، آج نواں روزہ ہے، پلک جھپکتے پتہ ہی نہیں چلا یہ کس طرح تیزی سے وقت گزر رہا ہے، لیکن یہ وقت ہمارا ریکارڈ بھی بنا رہا ہے. کیا اس ریکارڈ میں کوئی اچھی چیزیں ہیں؟ کیا واقعی اس کی ضمانت ہے کہ اس رمضان کے بعد اگلا رمضان آئے گا ہماری زندگی میں؟ کیا ہم واقعی یہ ضمانت رکھتے ہیں کہ اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں گے؟ کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اس رمضان کی برکتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی جناب میں کچھ نہ کچھ اپنی عرضداشت پیش کر کے اپنے لیے کوئی خیر لکھوا لیں. کیونکہ یہ موقع بہرحال ہم جانتے ہیں کہ دوبارہ آ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم زندہ رہیں، لیکن اس کی ضمانت ہمارے پاس نہیں ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.